أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کل 28 صفر روزے رحلت جان گدازے رسول اعظم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور روز شہادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور آج 29 صفر گزری ہے. مستند تاریخ کے مطابق روز شہادت جان گداز حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ جانکاہ اور جان گداز شہادتیں و وفات آپ تمام مومنین و مومنات و تمام پیروانی ولایت و امامت کو تسلیت و تعزیت عرض ہیں. آپ کی خدمت میں قرآن مجید میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ 144 کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں خداوند تبارک و تعالی نے آغاز اسلام میں عہد رسول اللہ میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے ایک اہم واقعہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس اہم واقعہ کے بعد جو حالت مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئی اس کی طرف متوجہ کیا، اور مسلمانوں کو ایک عظیم خطرے سے آگاہ فرمایا ہے. یہ آیا قرآن مجید میں رسول اللہ کی رحلت و شہادت کے بارے میں ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ جنگ جیت چکے تھے، لیکن کچھ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کو ہارنا پڑی. ناقابل تلافی نقصان مسلمانوں کا ہوا، جانی نقصان بھی، مالی نقصان بھی، اور سب سے بڑھ کر فکری اور دینی نقصان ہوا، اعتقادی نقصان ہوا. جنگ کے دوران حضرت نے جنگی حکمت عملی کے تحت ایک گروہ کو ایک ٹیلے پر کھڑا کیا، مامور کیا انہیں، جن کا کام اس محاذ اور اس مورچے کی حفاظت کرنا تھا تاکہ دشمن پشت سے مسلمانوں کے اوپر حملہ نہ کر سکے. جب مسلمان لشکر نے حملہ کیا کفار مشرکین شکست کھا کے بھاگے، مسلمان فوج نے ان کا تعاقب کیا، مشرکین مال غنیمت چھوڑ کے میدان جنگ میں بھاگ نکلے، اس ٹیلے پہ کھڑے ہوئے افراد جنہیں حضرت نے مامور کیا تھا کہ کسی صورت میں اس محاذ کو نہیں چھوڑنا، اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا، مال غنیمت دیکھ کر ان کی رال ٹپک آئی، للچا گئی، ان کے دل میں یہ وسوسہ ہوا کہ اب میدان خالی ہے، مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنا محاذ چھوڑ دیا، مورچہ چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے محاذ چھوڑ دیا، خالد ابن ولید جو اس وقت مشرکین کے لشکر کا سالار تھا، وہ اسی تاک میں تھا، جو ہی انہوں نے مورچہ چھوڑا اس نے پشت سے حملہ کر کے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا، اور اس جنگ میں جو جانی نقصان ہوا، حضرت حمزہ سید الشہداء رسول اللہ کے چچا شہید ہو گئے، جو دین کا ایک رکن اور رسول اللہ کے پشتیبان تھے۔ حمزہ سید الشہداء وہ ہیں جنہیں امیر المومنین نے اپنے عہد خلافت میں یاد کیا، اپنے زمانے کی مشکلات کو یاد کر کے امیر المومنین فرماتے تھے، اے کاش چچا عباس کے بجائے چچا حمزہ اگر زندہ ہوتے، آج علی اتنے مظلوم واقع نہ ہوتے۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت جناب حمزہ، بہت دردناک طریقے سے انہیں شہید کیا گیا۔ یزید کی دادی ہندہ نے اپنے حبشی غلام کو کچھ وعدے دیے، ایک وعدہ یہ تھا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو میں تمہیں آزاد کر دوں گی، کچھ وعدے اور بھی دیے جو اس مقدس محفل میں ذکر کرنا مناسب نہیں۔ اس وحشی نے حمزہ سید الشہداء کو نیزے سے شہید کر دیا، پھر اس عورت سے جا کے کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ اس نے کہا، پہلے مجھے حمزہ کی لاش پہ لے جاؤ۔ خنجر لے کر اس نے حمزہ سید الشہداء کا سینہ پھاڑا، چیرا، جگر نکالا، نکال کر اپنے دانتوں سے چبایا، اور یہ کہا کہ اے حمزہ، آج میں نے بدر کے اپنے مقتولوں کا انتقام لے لیا ہے۔ یہ ایک عظیم المرتبت شخصیت، کیسی شخصیات بہت نادر بشریت کے اندر پیدا ہوئی ہیں جیسے جناب حمزہ تھے۔ حمزہ سید الشہداء کے بعد دوسری بڑی شخصیت مالک اشتر تھے، انہیں بھی بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ ایک نقصان تھا جنگ احد کا۔ ایک اور نقصان یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے، شدید گہرے زخم، دانت بھی حضرت کے شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ جو یہ افواہ لشکر اسلام میں پھیلی، محاصرے میں ویسے آئے ہوئے تھے، گھبراہٹ ویسے طاری تھی ان کے اوپر، جو ہی خبر سنی رسول اللہ کی شہادت کی، میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ اپنی تلواریں اور ڈالیں وہیں پھینکیں اور بھاگ گئے۔ کچھ ایسے تھے جو حیران و پریشان کھڑے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں کھڑے ہو، بہت جید شخصیات، قابل احترام شخصیات، میدان جنگ میں سہمے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ انس ابن مالک کے چچا نے جا کر ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہوئے ہو یہاں پر حیران و سرگردان اور سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ رسول اللہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس شخص نے ان سے کہا کہ اگر تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو رسول اللہ کے بعد تمہاری زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ پھر زندہ رہ کے کیا کرو گے؟ تلوار اٹھاؤ اور اس دشمن پر ٹوٹ پڑو، رسول کا انتقام لو. اور خود وہ شخص یہ بات کر کے خود اس نے حملہ کیا اور شہید ہو گئے، لیکن یہ وہیں سے بھاگ گئے. یہ ماجرا تھا جو جنگ احد میں پیش آیا، مسلمانوں کو شکست ہوئی. اس مناسبت سے خداوند تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی. یہ مضمون آیات کا سورہ مبارکہ آل عمران میں، جو رحلت رسول اور شہادت رسول اللہ کے بارے میں ہے، آیہ 144. تفسیر کے ساتھ جا کر مطالعہ کریے اس کا انشاءاللہ. وما محمد الا رسول، خداوند نے فرمایا کہ محمد رسول خدا ہے. اگر برفرض شہید بھی ہو گئے ہیں تو رسول کے شہید ہونے سے دین تو ختم نہیں ہو گیا، اسلام تو ختم نہیں ہو گیا، راستہ تو ختم نہیں ہو گیا، کیونکہ دین خدا کا ہے. وہ محمد اللہ کے رسول ہیں، رسول شہید ہو گئے ہیں، خدا تو شہید نہیں ہوا ابھی، راستہ رسول کا تو ختم نہیں ہوا ابھی. وما محمد الا رسول، یہاں پر ان نادر مواقع میں سے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا نام لیا ہے. قرآن میں صرف دو جگہ پر رسول اللہ کا نام آیا ہے، باقی جگہوں پر یا نبی کہا ہے یا رسول، یا ایوہ النبی یا فرمایا یا ایوہ الرسول. دو جگہوں پر خدا نے نام لیا محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک مقام پر اسم گرامی احمد ذکر ہوا ہے جہاں حضرت عیسیٰ نے بشارت دی اپنی قوم کو، اور دو جگہوں پر لفظ شریف محمد ذکر ہوا ہے. ایک خود وہ اس سورہ میں جو حضرت کے نام پر ہے، 47 نمبر سورہ قرآن کا، اور ایک سورہ آل عمران میں جنگ احد کے واقعہ میں، کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور یہ پہلے رسول نہیں ہیں، آخری رسول ہیں. ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، ان سے پہلے بھی انبیاء بھیجے ہیں، جو انبیاء اپنا اپنا عہد گزار کے جا چکے ہیں اس دنیا سے، ان کے جانے سے ان کی راہیں ختم نہیں ہوئیں، ان کے جانے سے ان کے پیغام مٹ نہیں گئے، ان انبیاء کے اٹھ جانے سے انبیاء کے راستے بند نہیں ہو گئے. افئن مات او قتل، اگر یہ رسول جو جنگ احد میں تو بچ گئے، صرف افواہ اڑی کے شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ایک دن تو اس رسول کو اس دنیا سے اٹھنا ہے. ایک اور آیہ مجیدہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اے رسول، انک میتن و انہم میتون، آپ کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ان لوگوں کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. ایک دن آئے گا انک میتن و انہم میتون، آپ بھی منتقل ہو جائیں گے بارگاہ خدا میں، ان لوگ بھی سارے اس دنیا سے چلے جائیں گے. فرمایا کہ ایک دن رسول اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، یا طبیعی موت کے ذریعے یا شہادت کے ذریعے. آفا ان مات او قتل، یہ رسول اگر طبیعی موت کے ذریعے یا قتل و شہادت کے ذریعے اس دنیا سے چلے گئے، اس دن تم کیا کرو گے؟ انقلب تم علی اعقابکم، تم سب کو چھوڑ چھاڑ کے واپس اسی حالت میں چلے جاؤ گے جس حالت میں پہلے تھے، جس حالت سے رسول نے تمہیں نکالا باہر، واپس اسی حالت میں لوٹ کر چلے جاؤ گے. پھر اس کے بعد فرمایا اگر یوں کیا تم نے، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر کوئی رسول کی رحلت کے بعد یا شہادت کے بعد راہ رسول کو چھوڑ کے چلا گیا، اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر راہ رسول اللہ چھوڑ گیا اور کوئی اور راستہ اس نے اپنا لیا، اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو راہ رسول کو چھوڑ کر جائے گا اس کا نقصان ہوگا، اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ آیہ مجیدہ عزیزان جس میں وفات رسول اللہ کا ذکر ہے، وہ شہادت رسول اللہ کا ذکر ہے۔ کل جو دن گزرا 28 صفر، آخر کار ایک دن رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جنگ احد میں بچ گئے، لیکن 28 صفر کو وہ امر محقق ہو گیا جس کی افواج جنگ احد میں پھیلی تھی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رسول کی آنکھ بند ہو گئی اور تمہارے اندر نہ رہے، تمہارا فریضہ اور وظیفہ کیا ہوگا اس دن؟ آیا اس دن تم راہ رسول چھوڑ کر اپنی پہلی حالت پر پلٹو گے، جاہلیت کی طرف آ جاؤ گے؟ مفسرین اہل سنت و شیعہ دونوں نے مل کر اس آیہ کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ وہ لوگ جو جنگ احد میں رسول اللہ کی شہادت کی خبر سن کر میدان چھوڑ گئے، یہ صرف میدان جنگ سے نہیں نکلے بلکہ دین سے بھی نکل گئے تھے، ان کا دین بھی باقی نہیں رہا۔ اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے، بزرگ مفسرین نے، صاحب نام مفسرین اہل سنت نے، سید قطب جن کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن اس متاخر زمانے میں، انہوں نے بھی لکھا، مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ یہ دو، ایک اہل سنت کے چوٹی کے مفسر اور ایک امامیہ کے چوٹی کے مفسر، علامہ طباطبائی سے بڑا مفسر تاریخ اسلام میں موجود نہیں ہے۔ ان دونوں بزرگواروں نے لکھا، دیگر مفسرین نے بھی لکھا کہ اس آیہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو لوگ جنگ احد میں یہ افواہ سن کر بھاگ گئے، میدان چھوڑ دیا، انہوں نے میدان جنگ نہیں چھوڑا، انہوں نے دین چھوڑ دیا، دین سے باہر نکل گئے تھے۔ چونکہ ان کے حساب کے مطابق دین کا محور رسول اللہ ہے، جب تک رسول اللہ ہے اس وقت تک دین ہے، جب رسول اللہ چلے گئے دین بھی ختم ہو گیا۔ اس وقت سے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اب دوسرے متبادل راستوں پر جانے کے لیے، کچھ نے مشرکین سے رابطے بڑھانا شروع کیے، کچھ نے منافقین سے رابطے بڑھانا شروع کیے، کچھ نے مکہ پیغام ارسال کرنا شروع کیے، کچھ نے وہی مشرکین جو جنگ احد میں تھے فاتحین ان سے رابطے شروع کر دیے۔ ان متبادل راستوں پر سوچنا شروع کر دیا، دین کو چھوڑ کر اب اس راستے پر جانا ہے۔ عزیزان، آج ہم 1400 سال بعد، ہجرت کے 1432 سال بعد اور رسول اللہ کی رحلت کے 1422 سال بعد، ہجران رسول و فقدان رسول میں بیٹھے ہیں، و روز شہادت رسول و روز شہادت سبت رسول و فرزند رسول، خداوند تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑے خطرے سے امت کو آگاہ کیا، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ جس دن رسول امت کے اندر نہ ہوئے، اس دن امت کو سوچنا چاہیے کیا کرے گی، اس دن اس کا فریضہ کیا ہے، اس دن اس کا وظیفہ کیا ہے۔ خدا جس خطرے سے آگاہ کرے، یقیناً وہ بہت بڑا خطرہ ہے، وہ معمولی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بتایا کہ ایک دن رسول تمہارے اندر نہیں ہوں گے، بغیر رسول کے تمہیں یہ راستہ جاری رکھنا ہوگا۔ اس دن کیا تم لوٹ کر اسی جاہلیت کے نظام کی طرف چلے جاؤ گے؟ کچھ لوگوں نے جنگ احد میں یہ کر دکھایا، لیکن جو خطرہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مجیدہ میں بیان فرمایا، نشاندہی کی، یہ درست و بجا خطرہ تھا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام نے زمام سبحلی خلافت کی پہلا صدارتی خطبہ بیان فرمایا، اس خطبے میں امت کو خطاب کر کے کہا کہ آج جب کہ میں نے تمہاری زمام سنبھالی ہے، تمہاری حالت وہی ہو چکی ہے جو بعثت سے پہلے تھی، تم دوبارہ لوٹ کر عصر جاہلیت میں جا چکے ہو۔ سید الشہداء علیہ السلام جب واقعہ کربلا پیش آیا، سید الشہداء علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ حالت امت کی 61 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 60 سال بعد، ورلت رسول اللہ کے 50 سال بعد، یہ امت وہاں جا کھڑی ہوئی کہ سید الشہداء کو اس کے لیے اتنی عظیم قربانی دینا پڑی۔ کہاں جا کھڑی ہوئی؟ اسی زمانہ جاہلیت میں جا کھڑی ہوئی۔ بظاہر دین تھا ان کے پاس، لیکن راہ رسول ترک کر دیا تھا۔ کربلا کی جنگ، صحیح تعبیر جیسا بعض بزرگان نے بیان فرمائی ہے کہ کربلا کی جنگ کیسی جنگ تھی، کربلا کی جنگ دین کی جنگ تھی، دین کے خلاف، اسلام کی جنگ تھی، اسلام کے خلاف۔ توجہ سے اس نقطے کو غور سے سنیے، کربلا کا واقعہ جنگ دین تھی، دین کے خلاف، اور جنگ اسلام تھی، اسلام کے خلاف۔ ایک اسلام جو بنو امیہ نے متعارف کروایا، بنو امیہ نے بہت محنت کی، بڑا خرچہ کیا اس اسلام پر، 9000 ممبر بنائے، 9000 خطیب پالے، 9000 خطیبوں کو نماز جمعہ دی گئی، 9000 خطیبوں کو بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی، وظیفہ ملتا تھا، کس بات کا؟ کہ وہ لوگوں کو ایک اسلام سکھائیں، ایک خاص دین سکھائیں۔ ایک شخص جو امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، نام نہیں لیتا میں اس کا، اس وقت جوان تھا یہ شخص، یہ کھڑا ہوا تسبیح ہاتھ میں لے کر، ظاہراً تسبیح پڑھ رہا تھا، کسی ذکر میں مشغول تھا، کسی فکر میں مشغول تھا۔ حضرت نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ دیکھ کر اس نے امیر المومنین کی تعریف بھی کی، تعریف بھی کی، کہا کہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، آپ کی منقبت و فضائل بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ حضرت نے اس کو خطاب کیا اور لوگوں کو خطاب کیا، اے امت گواہ رہنا، یہ امت رسول کا سامری ہے، لکل امت یا فی کل امت سامری۔ حضرت نے فرمایا ہر امت کا ایک سامری ہے، یہ امت رسول کا، امت رسول خاتم کا یہ سامری ہے۔ سامری یعنی وہ شخص جو نبی خدا، حجت خدا، رسول خدا کے مقابلے میں آ کر دین بنا کر لوگوں کو پیش کرتا ہے۔ موسیٰ نے ایک آسمانی دین پیش کیا، سامری نے لوگوں کی مدد سے ایک دین پیش کیا، زیادہ حصہ اس میں خواتین کا تھا۔ سامری نے خواتین کو بتایا کہ تم اگر اپنے زیورات سارے مجھے دے دو، چڑھاوے چڑھاؤ، تمہاری ساری منتیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ خدا جو موسیٰ نے بتایا آپ کو، اس خدا سے تم مانگتی رہتی ہو، تمہاری کوئی دعا پوری نہیں ہوتی، تمہاری کوئی منت پوری نہیں ہوتی، جواب بھی تمہیں کوئی نہیں ملتا۔ میں تمہیں وہ خدا سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، جس سے جو بات کرو وہ جواب دے گا، جو منت چڑھو گی وہ پوری ہوگی۔ بنی اسرائیل کی خواتین نے جتنے زیورات تھے سونے چاندی کے وہ سارے دے دیے سامری نے. سامری عالم دین تھا اور عالم دنیا بھی تھا, انجینئر بھی تھا, مولانا بھی تھا, دونوں علم اس کے پاس تھے, دین و دنیا کا علم تھا. اتنا ماہر انجینئر تھا جس نے سونے اور چاندی سے بچھڑا بنایا اس زمانے میں, ہزاروں سال قبل اس زمانے میں بچھڑا بنایا اور اتنا ٹیکنیک اور ٹیکنالوجی سے بنایا کہ وہ بچھڑا باقاعدہ میٹل کا بنا ہوا گائے کی طرح بولتا تھا. جب یہ خواتین جاتی ہیں اس کے کان میں کچھ کہتی ہیں وہ جواب میں گائے کی آواز نکالتا تھا. یہ ایک ماہر بنا سکتا ہے. جب حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے سامری تو نے کیسے یہ بنایا, یہ بولتا کیسے ہے, کیا کیا تو نے, کہنے لگا میں نے اثر رسول سے استفادہ کیا ہے. اثر رسول ایک عالم دین کو پتا ہوتا ہے, غیر عالم دین کو معلوم نہیں ہوتا. یہ دو کام کیے اس نے. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ وہ بہترین انجینئر بھی تھا اور بہترین عالم بھی تھا. اثر رسول کسی کو معلوم نہیں تھا, اس کو معلوم تھا. اثر رسول یا جبریل کا اثر مراد ہے یا موسیٰ کا اثر. جبریل کا ہو تو بھی ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے, اگر موسیٰ کا اثر ہو تو بھی عالم ہی سمجھ سکتا ہے. اس نے یہ سامری نے بچھڑا بنایا اور موسیٰ نے جتنی محنت کی ہوئی تھی ایک ہی رات میں اس سب پہ پانی پھیر دیا, ساری قوم چلی گئی بچھڑے کے پیچھے. امیر المومنین نے اس شخص کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگوں, ہر امت کا سامری ہوتا ہے, امت رسول کا یہ سامری کھڑا ہے. یعنی ہر نسل کے اندر ایک سامری ہوتا ہے, اس نسل کا یہ سامری ہے. لوگوں کو بتایا, لوگوں نے تعجب بھی کیا کہ اتنا پاکیزہ آدمی, اتنا اچھا آدمی, اتنا ایسا شخص جو خود امیر المومنین کا بڑا معتقد ہے, اس کو حضرت خود فرما رہے ہیں یہ سامری ہے اس امت کا. عزیزان یہی ان 9000 خطیبوں میں سے ایک یہ بھی تھا بنو امیہ کے زمانے میں, بلکہ یہ ان کا سرپرست تھا. یہ افکار و نظریے بناتا تھا, اس کے نظریے پرچار ہوتے, دوسرے چھوٹے خطیب سنتے. اس زمانے میں کیسٹ نہیں تھے کہ وہ کیسٹ ریکارڈ کر کے ان تک پہنچتے, اس زمانے میں نسخے لکھتے تھے لوگ. یعنی دربار کے کچھ لوگ, ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ خطیب اعظم جو خطبہ دیتا وہ دوسرے لکھ لیتے اور دور دراز شہروں تک اس کو پہنچاتے کہ یہ نقطہ تم نے بیان کرنا ہے. اس شخص نے کیوں امیر المومنین نے اس کو سامری کہا, جبکہ یہ اس وقت جوان تھا, ابھی اس نے غلطیاں شروع نہیں کی تھیں, بعد میں اس نے یہ حرکتیں شروع کی امام مجتبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد, جب یزید کے باپ کی حکومت تھی اس زمانے میں اس نے خطبے دینا شروع کیے. لیکن امیر المومنین پہلے فرما گئے کہ یہ اس امت کا سامری ہے, اس وجہ سے کہ اس نے بعد میں دین باقاعدہ بنا کر پھیلایا. اس دین کا حصہ یہ تھا کہ حاکم جو بھی ہو خدا کی طرف سے ہوتا ہے, حاکم جیسا بھی ہو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر حاکم اچھا ہو اس کو دو اجر ملتے ہیں, اگر حاکم بد کردار ہو اس کو ایک اجر ملتا ہے. چونکہ بد کردار ہے ایک اجر کاٹ لیا جاتا ہے, لیکن چونکہ بد کردار ہونے کے باوجود حکومت کر رہا ہے اس کو ایک اجر پھر بھی ملتا ہے. اس نے یہ تھیوری بنائی, نظریہ بنایا کہ جیسا بھی حاکم ہو, اسلام میں حاکم کے خلاف بولنا گناہ ہے, جرم ہے. حاکم کی آپ سرزنش نہیں کر سکتے, حاکم کی غیبت نہیں کر سکتے, حاکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ باقاعدہ اس کا نظریہ, یہ نظریہ ساز تھا, نظریہ بناتا. دوسرے چھوٹے خطیب اس کی باتوں کو, چونکہ ہر ایک کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی, ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا ماہر جس کا خیال کبھی ہوتا ہے وہ ایک مضمون بناتا ہے, کہیں پڑھتا ہے, پھر دوسرے اس کے مضمون کو کاپی کر کے وہ بھی پڑھ دیتے ہیں ممبروں پر جا کر. ایک آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے, سب کے اندر مضمون بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اکثر دوسروں کے مضمون پڑھ رہے ہوتے ہیں, خود نہیں بنائے ہوتے انہوں نے. مضمون ایک آدمی بنا سکتا ہے. یہ اس وقت ایک پورا دین بنانے میں مشغول تھا. پورا دین بنا کر اس نے ان 20 سالوں کے اندر رائج کیا, جس میں سے ایک فکر یہ بتائی کہ حاکم جیسا بھی ہو تمہیں حق نہیں بنتا اس حاکم کے خلاف بات کرو. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ کیا کر رہا ہے, کس کے لیے میدان ہموار کر رہا تھا. برکے بد کردار حکام کے لیے یہ عالم دین, یہ عالم دین میدان بنا رہا ہے, لوگوں کا ذہن تیار کر رہا ہے تاکہ جب یہ بد کردار آ جائے تو یہ متدین, یہ مسلمان, یہ دیندار دین پر بھی عمل کر رہے ہوں اور حاکم کو بھی کچھ نہ کہیں. اس لیے سید الشہداء علیہ السلام کو جب خبر ملی یزید برسر اقتدار آ گیا ہے, پوری مملکت اسلامی میں فقط امام حسین علیہ السلام نے آواز اٹھائی, باقی پوری امت خاموش رہی. مدینہ میں کوئی بھی نہیں بولا, مکہ میں کوئی بھی نہیں بولا, کوفہ و بصرہ میں سب خاموش. کیوں خاموش تھے؟ اس لیے کہ 9000 خطیبوں نے ایک دین ایسا متعارف کروایا تھا جس دین کے اندر حکام جور کے خلاف بولنا گناہ ہے, جرم ہے. یہ دین اس شخص نے بنا کر بھیجا. اس لیے امام نے فرمایا یہ اس امت کا سامری ہے. کس طرح امتیں رسول کے بعد اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے 30 راتوں کے لیے معراج پہ بلایا, غیبت میں, پردہ غیبت میں بلایا. موسیٰ 30 راتوں کے لیے میرے پاس آ جاؤ, میری بارگاہ میں آ جاؤ. موسیٰ حاضر ہو گئے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے 30 راتوں کو بڑھا کر 40 راتیں کر دیا. 40 دنوں کے بعد موسیٰ جب واپس آئے, امت وہاں نہیں تھی جہاں موسیٰ نے کھڑا کیا تھا, امت لوٹ کر وہاں چلی گئی جو موسیٰ کے آنے سے پہلے جہاں کھڑی تھی. موسیٰ کے آنے سے پہلے امت کہاں تھی؟ بت پرست تھی, فرعون کو خدا مان رہی تھی, فرعون کو خدا مان رہے تھے بنی اسرائیل موسیٰ کے آنے سے پہلے. موسیٰ 30 دنوں کے لیے غیبت میں گئے جو بڑھ کر 40 دن ہو گئے. 40 دنوں بعد جب قوم میں واپس آئے تو وہ جو پہلے فرعون کو خدا مان رہے تھے اب اس سے بھی بدتر ہو کر ایک بچھڑے کو خدا مان رہے ہیں, اس سے بھی بدتر ہو گئے. امتیں جب نبی ان امتوں سے چلے جائیں, جب امام ان امتوں سے چلے جائیں, خواہ 30 دنوں کے لیے جائیں یا غیر متعارف مدت کے لیے جائیں, یہاں ہر امت کو حساب لگانا چاہیے کہ اگر 40 دنوں کے اندر امت کے اندر سامری پیدا ہوتا ہے تو جس امت کے رہبر 1200 سال سے زیادہ عرصہ غیبت میں ہوں, پردہ غیبت میں ہوں, اب ذرا انگلیوں پہ حساب لگا سکتے ہیں اس کے اندر کتنے سامری پیدا ہوں گے. اس کے اندر کتنے سامری پیدا ہوں گے؟ وہ سامری کون ہے؟ امیر المومنین نے اس فرد کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ اس امت کا سامری ہے, یہ نیا دین بنائے گا. یہ نیا دین بنا کر اللہ کے دین کے مقابلے میں رکھ کر اور لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر کے اس من گھڑت دین کی طرف لے آئے گا. سید الشہداء جب مدینہ چھوڑا, مدینہ میں بے نماز لوگ نہیں رہتے تھے, نمازی تھے. جب مکہ پہنچے تو وہاں فاسق و فاجر نہیں تھے, حاجی تھے سارے, اور اتنے حج کے دل دادا تھے, عبادت ان کو اتنی اچھی لگتی تھی کہ امام نے ان کو کہا احرام کھول کے میرے ساتھ آ جاؤ. کسی نے احرام نہیں کھولے, وہ کہتے تھے ہم عبادت نہیں چھوڑ سکتے. اتنے گہرے عبادت گزار, اتنے قوی عبادت گزار جو اپنے امام کی ندا پر لبیک نہیں کہہ رہے, یہ دیندار تھے, حاجی تھے, حج کر رہے تھے, ظاہر دین پر عمل کر رہے تھے, لیکن یہ کون سی عبادتیں کر رہے تھے؟ یہ وہ عبادتیں تھیں کہ جن کی بنیاد سامری نے بنائی تھی. یہ وہ حج نہیں تھا جس کی بنیاد اللہ نے بنائی تھی. اگر ابراہیمی حج ہوتا, ابراہیمی حج جو کرنے جائے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مکہ میں طواف کا معنی کیا ہے، احرام کا معنی کیا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ قربانی دینے کا معنی کیا ہے، شیطان کو کنکری مارنے کا معنی کیا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے، اسے پتا چل جاتا ہے کہ لباس اتار کے احرام باندھنے کا معنی یہ ہے کہ اگر خدا کی راہ میں مجھے کسی دن لباس اتار کے کفن بھی پہننا پڑا تو میں پہننے کے لیے تیار ہوں، اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر جو قربانی میں دے رہا ہوں یہ بکرا کاٹ رہا ہوں، آج جانور کاٹ رہا ہوں اللہ کے حکم پر، لیکن جس دن ضرورت پڑی اپنا سر بھی کٹوا سکتا ہوں خدا کے لیے، اسے اس قربانی کا معنی پتا ہے، یہ ابراہیمی حج ہے۔ اور اسے معلوم ہے کہ آج سیمٹ کے شیطان کو چند کنکریاں مار رہا ہوں، لیکن کل میری سرزمین پر کوئی زندہ شیطان اگر آ گیا میں اس پر بھی حملہ ور ہو سکتا ہوں، میں اس پر بھی حملہ ور ہو سکتا ہوں۔ یہ ابراہیمی حج ہے، خدا نے اس لیے حج پر بنایا کہ ابراہیمی حاجی بنائے، لیکن سامری نے حج تو رہنے دیا، روح ابراہیمی نکال کر سامری کا حج بنا دیا۔ سامری کا حج کیا ہے؟ سامری کا حج یہ ہے کہ تم جو تفریح کے لیے جا کر چند دن مکہ میں طواف کر کے آ جاؤ، کنکریاں مار کے آ جاؤ، دمبا زبا کر کے آ جاؤ، اور واپسی پر چائنا کے تبرکات خرید کے لے کر آ کے اپنے آپ کو فقط حاجی کہو، لیکن نہ کسی شیطان سے کوئی سروکار ہو، نہ کسی امام سے کوئی سروکار ہو۔
امریکہ مردہ باد،
مردہ باد، مردہ باد،
امریکہ مردہ باد،
مردہ باد، مردہ باد،
امریکہ مردہ باد،
مردہ باد، مردہ باد،
اسرائیل مردہ باد۔
آواز بلند سلام،
اللہ صلی علی
محمد، صلی علی محمد۔
یا ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، باپ جب یہاں آ گئی، سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت ایک بہت عمیق فلسفہ ہے، اس کا ایک پورا عشرہ اس موضوع پر آپ کی خدمت میں پڑا ہے، اگر آپ کیسٹ سی ڈی مل سکتی ہے یا نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں، عاشورہ بعنوان مکتب۔ اس 10 دنوں کے اندر صرف فلسفہ زیارت حسین علیہ السلام بیان ہوا ہے، اس قدر تاکید ہے زیارت حسین ابن علی پر کہ بعض بزرگ علماء نے کہا ہے کہ ہمیں احتمال لگتا ہے کہ زیارت حسین واجب ہو جائے، واجب ہے زیارت۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ مومنین جو زیارت سید الشہداء نہیں کر سکے لیکن اعمال صالحہ بجا لائے، انہیں خدا جنت میں لے جائے گا، انہیں جنت میں لے جائے گا، چونکہ انہوں نے غلطی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، لیکن خدا انہیں دوسروں سے الگ تھلگ رکھے گا۔ کیوں الگ رکھے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں زیارت حسین نہیں کی ہے، جنت میں رہتے ہوئے الگ رہیں گے، زائرین حسین کا ایک الگ مقام ہوگا۔ اور زیارت کا جو دن سب سے افضل دن ذکر کیا گیا ہے وہ روز عرفہ ہے، روز عرفہ یعنی عید فطر سے پہلا دن، 9 ذی الحجہ روز عرفہ ہے۔ روز عرفہ سب سے افضل روز ہے سید الشہداء کی زیارت کا، اور دوسری طرف سے روز عرفہ حج کا دن ہے، حج شروع ہی اسی دن ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کو حج کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہ بات کیسے ہوئی کہ جس دن مکہ بلایا ہے، جس دن حج کروانے کے لیے بلایا ہے، یعنی جو تاریخ اللہ نے رکھی ہے کہ اس تاریخ کو آ کر حج کرو، آئمہ فرماتے ہیں اسی تاریخ کو کربلا جانا سب سے افضل ہے۔ بعضوں نے یہ سمجھا، بعضوں نے یہ سمجھا کہ یہ حج سے ہٹانے کے لیے ہے، نہ حج سے ہٹانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا بڑا عمیق فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ حج سے پہلے کربلا ضرور جاؤ، حج سے پہلے کربلا جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حج سے پہلے کربلا گئے، کربلا میں زیارت حسین کر کے وہ حکمت و فلسفہ زیارت حسین سمجھ کر جب حج بیت اللہ کے لیے جاؤ گے تو ابراہیمی حج کرو گے، کیونکہ حسین وارث ابراہیم ہے، حسین وارث ابراہیم ہے تو ابراہیمی حج کرو گے، لیکن اگر کربلا جائے بغیر مکہ چلے گئے سامری کا حج کرو گے، گھوم کے آ جاؤ گے؟ سامری کا حج کر کے آ جاؤ گے، گھوم کے آ جاؤ گے پتھروں کے گرد؟ سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ طواف کیوں کیا، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے قربانی کیوں کی، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا ہم نے احرام کیوں باندھا، چونکہ سید الشہداء علیہ السلام نے ان حاجیوں سے کہا اپنے احرام کھولو، انہیں وہ حج معلوم تھا جو سامری صفت علماء نے اس کو سکھایا تھا کہ حج یہ ہے کہ تم مکہ سے صرف گھوم کے آ جا، ثواب ہوگا تجھے، حکمت معلوم نہیں اس کو. اسی خطر سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کیا، اس خطرے کا اعلان کیا، اے مومنین ایک دن رسول تمہارے درمیان نہیں ہوں گے، ایک دن رسول کو اٹھ جانا ہے، یا طبیعی موت یا شہادت کے ذریعے، اس دن تمہاری حالت کیا ہوگی؟ اور یہ صرف اس نسل کو خطاب نہیں جو جنگ احد میں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والی امت رسول کو خطاب ہے، ہر نسل کو خطاب ہے. ہر نسل یہ غور کرے، یہ آیت پڑھ کے غور کرے، ہم رسول کے بغیر آج کہاں کھڑے ہیں، کس دین پر کھڑے ہیں؟ آیا اس دین پر کھڑے ہیں جو رسول اللہ ہمیں بتا کر گئے، یا اس دین پر کھڑے ہیں جو رسول اللہ سے پہلے والی ہماری حالت تھی؟ افا ان ماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول کی وفات ہو جائے اور رسول اگر شہید ہو جائیں، تم پلٹ جاؤ گے، اسی حالت پر پلٹ جاؤ گے جس حالت پر پہلے تھے؟ ہر امت کو سوچنا چاہیے آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کس حالت پر کھڑے ہیں؟ اس راہ پر کھڑے ہیں جو رسول اللہ کا راستہ تھا، یا وہاں کھڑے ہیں جو رسول اللہ سے پہلے کی حالت تھی، جاہلیت کی حالت تھی؟ سید الشہداء فرماتے ہیں یہ دین جو انہوں نے سکھایا، جو کربلا کے واقعہ کے وقت موجود تھا، یہ دین وہ نہیں تھا جو رسول اللہ نے سکھایا تھا، یہ وہ حج نہیں تھا، یہ وہ نمازیں نہیں تھیں، یہ کوئی اور نمازیں تھیں، یہ سامری کے مذہب کی نمازیں تھیں. ایک دین جو سامریوں نے پھیلایا، ایک دین جس کو بچانے کے لیے حسین علیہ السلام نے قیام کیا، سید الشہداء نے قیام کیا، رسول اللہ کے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قیام کیا. ورنہ قاتلین کربلا نمازیں پڑھتے تھے، عمر ساتھ جماعت کراتا تھا، وہ پورا لشکر اس کے سامنے پیچھے کھڑے ہو کے باجماعت نماز پڑھتا تھا، بس نماز تو پڑھ رہے تھے، قاتلین کربلا نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ یہ کہوں کہ کربلا کے اندر جب سید ساجدین علیہ السلام شام سے واپس مدینہ پہنچے، روضہ رسول پر پہنچ کر جو مرثیہ پڑھا حضرت نے، اس مرثیے کے اندر یہ الفاظ تھے کہ اے نانا، جب یہ لعین آپ کے بیٹے پہ تیر چلا رہے تھے، ساتھ قربتاً اللہ کی نیت کرتے تھے. یعنی خدا کے قرب کے لیے حسین کو شہید کر رہے تھے. کون قرب، قرب خدا کون چاہتا ہے؟ دیندار. اس دیندار کو یہ بتایا گیا تھا کہ تو اگر حسین کو قتل کرے خدا کے قریب ہو جائے گا. یہ بھی دین ہے ایک، جس دین میں قتل حسین قرب خدا کا باعث بنتا ہے. یہ کس نے دین پھیلایا؟ یہ ان 9000 خطیبوں نے پھیلایا، یہ ان 9000 سامریوں نے بتایا ان کو، یہ انہوں نے تبلیغ کیا، انہوں نے بتایا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کے فتویٰ سے سید الشہداء کو قتل کیا گیا، یہ کون تھا؟ ایک مفتی نے باقاعدہ فتویٰ دیا، اس کا نام تھا شرعی، قاضی شرعی. قاضی شرعی شام کے رہنے والا نہیں تھا، دمشق کا قاضی نہیں تھا، امیر المومنین کے زمانے میں، امیر المومنین کی خلافت میں امیر المومنین کا نامزد کردہ قاضی تھا. تھوڑے سے واقعات ایسے بھی سن لیں جو کبھی نہیں سنے آپ نے. شمر یہ شام سے نہیں آیا تھا، شمر امیر المومنین کی فوج کا جرنیل تھا، جنگ صفین میں امیر المومنین کا سپاہی تھا، امیر المومنین کی فوج کے ایک دستے کا سربراہ تھا جنگ صفین میں، یزید کے باپ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا علی کی طرف سے، اس جنگ میں زخمی بھی ہوا، اس کو تیر بھی لگا، جنگ صفین میں علی کا سپاہی بن کر یزید کے باپ کے خلاف لڑ رہا تھا، جنگ کربلا میں یزید کا سپاہی بن کر علی کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے آیا۔ اس دوران کیا ہوا، یہ غور کا واقعہ ہے، غور کا موقع ہے، ذرا غور کریے۔ اس شمر کو جو علی کی فوج کا سپہ سالار تھا یا سالار تھا ایک دستے کا، کس چیز نے سپاہی کو، علی کی لشکر کے سپاہی کو علی کے بیٹے کا قاتل بنا دیا؟ کس چیز نے بنا دیا؟ قاتل حسین دمشق سے نہیں آئے تھے، قاتلین حسین علی کی فوج میں تھے پہلے، علی کے ساتھ تھے پہلے، علی کا ساتھ چھوڑا کیوں انہوں نے، کیوں چھوڑا، کیا ہوا؟ اس لیے کہ علی کی حکومت کے بعد، جنگ صفین کے بعد اور کربلا کے واقعہ کے درمیان جو 20-25 سال گزرے، ان 20-25 سالوں میں ایک خاص دین بتایا گیا لوگوں کو، ایک خاص مذہب سکھایا گیا لوگوں کو، جس مذہب کے اندر سارے ظواہر دین موجود تھے، ظاہری چیزیں ساری موجود تھیں، لیکن اس مذہب کے اندر بہت کچھ تھا جس نے علی کی فوج کے سپاہی کو علی کے بیٹے کا قاتل بنا دیا۔ یہ قاضی شرعی، یہ امیر المومنین کے زمانے میں علی علیہ السلام نے اس کو کوفے کا قاضی بنایا تھا، یہ شخص 20 سال بعد آ کر فتویٰ دیتا ہے کہ خلیفہ وقت کے خلاف قیام کرنا بغاوت ہے، اور جو بھی حکومت وقت کے خلاف قیام کرے باغی اس کا قتل کرنا لازم ہے۔ یہ فتویٰ تقسیم کیا گیا، تقسیم لوگوں کے اندر بانٹا گیا، یہ مذہب تھا، یہ بھی دین تھا ایک، جو قتل کرنے آئے، امام سید ساجدین فرماتے ہیں قربتاً اللہ نیت کر کے آئے تھے کہ ہم بڑی عبادت کرنے آئے ہیں، عبادت کرنے آئے تھے وہاں پر، کس نے ان کو بتایا تھا حسین کو قتل کرنا عبادت ہے؟ یہ کچھ مذہبیوں نے بتایا، کچھ خطیبوں نے بتایا، کچھ سامریوں نے بتایا، کچھ قاضیوں نے بتایا۔ 20 سال انہوں نے بنو امیہ کے پیسے لیے اور 9,000 ممبروں پر ایک دین، خاص دین تبلیغ کیا، اس دین نے کربلا کا واقعہ برپا کیا، سید الشہداء کے خلاف وہ مذہب تھا جو اٹھ کر آیا، اور سید الشہداء بھی دین بچانے کے لیے کربلا پہنچے۔ کون سا دین بچانے کے لیے؟ نہ سامری کا دین بچانے کے لیے، ابراہیمی دین بچانے کے لیے، محمدی دین بچانے کے لیے، یعنی وہی خطرہ کربلا میں پیش آیا جو قرآن نے ذکر کیا کہ جب یہ رسول تمہارے اندر نہیں ہوں گے اس دن آیا تم پلٹ کر اسی جاہلیت کی حالت میں واپس چلے جاؤ گے، تم دین چھوڑ جاؤ گے۔ افا ان مات او قتل انقلب تم علی اعقابکم، اگر یہ رسول فوت ہو جائیں، وفات ہو جائے، اگر یہ رسول کی رحلت ہو جائے اور شہید ہو جائیں، تم اپنی پشت پر پلٹ جاؤ گے، تم دین چھوڑ دو گے۔ ہر نسل کو اپنا حساب کرنا ہے عزیزان ایمان، ہر نسل کو، وہ نسل جو کربلا کے وقت موجود تھی، بظاہر ایک دین اسے بتایا گیا تھا، لیکن وہ دیکھے کہ آیا یہ وہی دین ہے جو رسول اللہ نے تبلیغ کیا، یا رسول اللہ کا دین کچھ اور ہے، ہمیں کوئی اور دین سکھایا گیا ہے۔ اور آج رسول اللہ کی رحلت کے 1400 سال بعد ہم جب دیندار ہیں، ہم بھی ایک دین کے تابع ہیں، ہمیں بھی ایک دین بتایا گیا ہے، ہم بھی کسی دین کے پیروکار ہیں، اس دین کا ایک دفعہ جائزہ لے لیں، یہ کون سا دین ہے؟ آیا یہ وہی دین ہے جو رسول اللہ نے تبلیغ کیا تھا، یا وہ دین ہے جو رسول اللہ کے ہجران کے بعد کچھ اور دین بنا کر سامریوں نے پیش کیا ہے؟ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، عزیزان اس لیے یہ فرماتے تھے ہمیشہ، اسلام گم شدہ است، علماء کو کہتے تھے، ان مدرسوں کے اندر، ان ممبروں کے اوپر، ان مسجدوں کے اندر اسلام گم ہو چکا ہے، اسلام کھو گیا ہے، اسلام گم ہو گیا ہے تمہارے ہاتھوں سے. امام راحیل فرماتے تھے یہ جو آج دین کے نام پر تمہیں دیا گیا ہے یہ دین نہیں ہے، یہ سامری کی بنائی ہوئی رسومات ہیں، حج کو رسم بنا دیا. آج آپ دیکھیں حج، اس حج کا فائدہ صرف چائنا کو ہوتا ہے، اس حج کا فائدہ ٹرانسپورٹروں کو ہوتا ہے، اس حج کا فائدہ ہوٹل والوں کو ہوتا ہے، اس حج کا فائدہ ٹورسٹ کمپنیوں کو ہوتا ہے. یہ حج وہ نہیں ہے جو رسول اللہ نے بتایا تھا. امام خمینی فرماتے ہیں اگر ایک حج مسلمان ایک سال کا حج ابراہیمی حج انجام دیں، تمام مشکلات عالم اسلام کی ایک حج کے ذریعے سے ختم ہو سکتے ہیں اگر ابراہیمی حج دیں. لیکن سامریوں کی طرح جائیں، گھوم کے آ جائیں واپس، وہ حج جو سامریوں نے تبلیغ کیا کون سا حج ہے عزیزان؟ وہ حج جس میں یہ کہیں کہ یہاں پر سیاست نہیں کرنی، ہم عبادت کرنے آئے ہیں. یہاں پر سید الشہداء نے جب کہا کہ یزید فاسد ہے، مولن بالفسق ہے، دہشت گرد ہے، قاتل ہے، حاجیوں نے کہا یہ سیاسی باتیں یہاں نہ کریں، یہ حرم خدا ہے، سیاست کرنی ہے حرم سے باہر جا کر کریں. یہ بھی ایک دین تھا کہ اگر سیاست کرنی ہے کعبہ سے باہر چلے جائیں. میں ایک مجلس میں پہلے پڑھ آیا ہوں، سید الشہداء نے احرام کھول دیے، چونکہ سید الشہداء کو معلوم تھا مجھے شہید کر دیں گے، مدینہ سے اعلان کر کے گئے، مجھے معلوم ہے، علم ہے مجھے. سید الشہداء کے ایک بھائی تھے عمر ابن علی ابن ابی طالب، ایک بھائی کا نام آپ سنتے رہتے ہیں محمد ابن حنفیہ، ایک اور بھائی بھی تھے امیر المومنین کے، سید الشہداء کے امیر المومنین کے فرزان، جن کا نام عمر ابن علی تھا. یہ بہت چھوٹے تھے سید الشہداء سے عمر میں. جب سید الشہداء نے بیعت کا انکار کیا تو یہ بھائی آئے اور آ کر سید الشہداء سے کہنے لگے کہ آپ نے بیعت کا انکار کیا ہے اور میں نے اپنے برادر بزرگوار امام مجتبی علیہ السلام سے ایک واقعہ سنا ہوا ہے، اور مجھے جب ان دونوں کو آپس میں ملاتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے. یعنی آپ کی بیعت کا انکار اور وہ جو کچھ امام مجتبی نے مجھے بتایا تھا. سید الشہداء فرماتے ہیں بھیا چپ رہے، ٹھہر جا، تو جو کہنا چاہتا ہے وہ میں تجھے بتاتا ہوں، وہ میں تجھے سناتا ہوں. تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو یہی کہنا چاہتا ہے نا، تجھے بتایا گیا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، مار دیا جاؤں گا، میں تجھے تفصیلی خبر بتاتا ہوں. اس سے پہلے کہ یہ خبر تجھے بتائی جائے یہ خبر مجھے بتائی گئی ہے، مجھے میرے بابا نے بتائی ہے، بابا نے رسول اللہ سے سنی ہے، مجھے بابا نے بتایا تھا اے حسین ایک دن آئے گا تو قتل ہو جائے گا، اور بابا نے یہ بھی بتایا کہ تیری قبر میری قبر کے قریب ہوگی، نجف کربلا کے بہت قریب ہے. یہ بات مدینے میں ہو رہی تھی، لیکن کہا کہ مجھے بابا نے بتایا کہ تیری قبر میرے قبر کے قریب ہوگی. پھر امام نے فرمایا اے بھائی تو یہی بتانا چاہ رہا تھا مجھے، تو موت میری موت سے ڈرتا ہے، تجھ سے پہلے مجھے پتا ہے میں مار دیا جاؤں گا. امام جب مکہ پہنچ گئے، مکہ پہنچ کر امام نے احرام کھول دیے اور یہ فرمایا کہ میں حرم خدا سے باہر جتنا باہر شہید ہو جاؤں قتل ہو جاؤں اتنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ حرم خدا کے اندر. عام لوگ اس کا معنی یہ کرتے ہیں چونکہ حرم خدا کا تقدس ہے اور امام علیہ السلام اس تقدس کو پائمال ہونے نہیں دے رہے. نہ عزیزان، یہ وجہ نہیں تھی کہ حرم خدا میں قتل حسین سے حرم خدا کا تقدس پائمال ہو جائے، اگرچہ کعبہ کی حرمت ہے، کعبہ میں جنگ و جدال حرم خدا کے اندر جائز نہیں ہے، لیکن سید الشہداء نے اس لیے احرام کھولا کہ اگر میں حج کے دوران شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، کعبہ کے اندر قتل ہو گیا، تو یہ حاجی جو احرام باندھ کے دین کا لبادہ اوڑھ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، یہ میری لاش دیکھیں گے، یہ میری لاش دیکھ کر مجھے کفن دینے آ جائیں گے، مجھے غسل دینے آ جائیں گے، مجھے دفن کرنے آ جائیں گے، میرا جنازہ اٹھائیں گے، میرا تابوت اٹھائیں گے، اور میں پسند نہیں کرتا ایسے دینداروں کا اپنی تشییع جنازہ میں آنا، پسند نہیں کرتا ان کے ہاتھوں کفن، پسند نہیں کرتا ان کے ہاتھوں دفن، پسند نہیں کرتا میں کربلا کے تپتے صحرا پر بے گور و کفن پڑا رہوں گا، لیکن ان سامری مذہب والوں سے کفن قبول نہیں کرتا. میں بے گور و کفن رہوں گا، مجھے پسند ہے ان کے ہاتھوں کفن پہننے سے، مجھے وہ زیادہ پسند ہے. یہ جن کو یہ دین سکھایا گیا ہے، بنت علی جب بازار کوفہ میں پہنچی, کوفہ والوں نے پہچان لیا, انہیں کہا گیا تھا باغی آ رہے ہیں, چھتوں پہ کھڑے ہوئے تھے نئے لباس پہن کر, جھولیوں میں پتھر بھر کے چھتوں پہ بیٹھے ہوئے, دیواروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ باغی آئیں گے, استقبال کریں گے. لیکن جو ہی باغی, جن کو کہا گیا تھا باغی آئیں گے, جو ہی وہ قافلہ آیا انہوں نے پہچان لیا, چونکہ آل علی تھی, علی کوفہ میں رہ چکے تھے, کوفہ والے بہتر پہچانتے تھے کون آیا ہے, پہچان لیا. جب دیکھا پہچان کے رونے لگے, جب ان کا گریہ دیکھا بنت علی نے, گریہ دیکھ کر رک کر کہا الا یا اہل الکوفہ, اے کوفہ والو سناٹا چھا گیا, خاموش ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, علی کی بیٹی کی بات سنو. ان سے کیا پوچھتی ہیں, اتبکون علی اخی, تم میرے بھیا کو روتے ہو, تم میرے بھیا کو رو رہے ہو, تم اس سر کو رو رہے ہو جو نو کے سنا پر ہے. فرمایا تمہارے رونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اگر تمہیں رونا تھا تم کربلا آتے, اگر تمہیں رونا تھا تمہارے ہاتھوں میں رسن ہوتے, اگر تمہیں رونا تھا تمہارا بھی کوئی سر نو کے سنا پہ ہوتا. بی بی فرماتی ہیں یہ سر جو نو کے سنا پہ ہیں یہ شرمساری کا باعث نہیں ہے, یہ سر جو گردنوں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ شرمساری کا باعث ہے. تم نے اپنے سر بچا لیے, یہ سر ندامت کے سر ہیں, یہ افتخار کا سر ہے جو نو کے سنا پہ ہے, یہ افتخار کا سر ہے. یہ کب پسند نہیں ہمیں, یہ لوگ آئے ہمارے جنازے میں, یہ لوگ ان کے ہاتھوں سے کفن ملے ہمیں, بے گور و کفن رہنا پسند ہے. عزیزان کون سا دین نہ, جو بھی دین تبلیغ ہو جائے, جو بھی دین پیش کر دیا جائے اس کو دین سمجھ کے گلے لگا لو. پہلے یہ دیکھو کون سا دین, اللہ کا فرمانا ہے اے لوگوں جب رسول تمہارے درمیان سے اٹھ جائیں تو کیا تم اپنی پہلی والی حالت پر لوٹ کر چلے جاؤ گے؟ رسول کے بغیر, آج ہم رسول کے بغیر ہیں. امام زمانہ کی دعا ہے نا, وہ پڑھتے ہیں آپ, اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت عددنا, اے پروردگارا تیری بارگاہ میں دعائی, تیری بارگاہ میں شکوہ, کس کا شکوہ؟ اپنے رسول کے ہجران کا شکوہ, اپنے ولی کی غیبت کا شکوہ, اپنے دشمن کی کثرت کا شکوہ اور اپنوں کی قلت کا شکوہ, اپنوں کی قلت کا شکوہ. اللہم انا نشکو الیکا, اے پروردگار ہمارا اور کوئی بھی نہیں ہے تیرے علاوہ, ہم تیری بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کرتے ہیں, کس کا؟ کہ ہمارے نبی ہمارے اندر موجود نہیں, ہم زمانہ غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, ہمارے ولی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں, اور اے پروردگار ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں, اور اے پروردگار اس بات کی دہائی بھی تیری بارگاہ میں کہ ہمارا عدد و ہمارا تعداد بہت کم ہے, اس قلت عدد کا بھی شکوہ بارگاہ خدا میں پیش کرتے ہیں. ہم آج ہجران نبی کے زمانے میں ہیں, اجران نبی کے زمانے میں خدا کا کیا کہنا ہے کہ جب نبی کے بغیر جس دن تم ہوئے پہلے اپنا غور کرو کس دین پر ہو, اس دین پر ہو جو نبی نے بتایا ہے. جب امام خمینی نے آ کر اپنی امت کو کہا کہ یہ دین جو تمہارے پاس ہے یہ تو رسول اللہ کا دین نہیں ہے, یہ تو تم نے خود بنا لیا ہے, یہ دین کون سا دین, یعنی یزید تمہارے اوپر حاکم ہو اور تم بیٹھے ہوئے یہ درس پڑھ رہے ہو یا نمازیں پڑھ رہے ہو یا حج کر رہے ہو یا عزاداریاں کر رہے ہو. یہ ماجرا میں نے بہت بیان کیا ہے, اس کتاب کا ذکر بھی کیا ہے, ایک پاکستانی رائٹر نے کتاب لکھی ہے انقلاب اسلامی کے اوپر, لوح ایام چھپی ہوئی ہے, ہوگی آپ کے گھروں میں بھی شاید ہوگی, آنکھوں دیکھا حال اس نے لکھا ہے. یہ شخص پاکستان کا سفیر تھا آر سی ڈی معاہدے میں, پاکستان کا سفیر تہران میں بن کے گیا تھا, اور جانے سے پہلے اس نے لکھا, اچھی کتاب لکھی ہے دیوانہ, کہا کہ جب میں جا رہا تھا تو ایران کے بارے میں معلومات میں نے اکٹھی کرنا شروع کر دی کہ مجھے اچھی معلومات ملے تاکہ جس شہر میں جس ملک میں جا رہا ہوں وہاں مشکل پیش نہ آئے. کہتے ہیں ایک ریٹائرڈ فوجی نے جو تہران سے ڈیوٹی کر کے واپس آئے تھے انہوں نے مجھے بڑی مفید معلومات دی, ان معلومات میں سے ایک یہ بات انہوں نے بتائی کہ جس قوم میں آپ جا رہے ہو وہ قوم تضاد کا شکار ہے, تضاد کا شکار ہے. تضاد واضح ہے لفظ تضاد یا نہیں؟ جی تضاد ٹکراؤ کو کہتے ہیں, یعنی ایسے دو کام کرنا جن میں آپس میں ٹکراؤ ہو. کلمہ بھی پڑھنا, بت بھی پوجا کرنا, یہ تضاد ہے. ایک طرف سے کہنا لا الہ الا اللہ, ایک طرف سے مورتی کو بھی پوجنا, یہ تضاد ہے. یہ تضاد ہے, تضاد کے راستوں پر چل رہے ہیں. یعنی ایسے دو راستوں پر چلنا, ایک مشرق کو جا رہے ہیں, ایک مغرب کو, اور ہم دونوں کے پیچھے جا رہے ہیں. ایک مسلمان ہو ایک کافر, ہم دونوں کو پیروی کر رہے ہیں, یہ تضاد ہے. کہا کہ یہ قوم جس میں تم جا رہے ہو یہ تضاد کا شکار ہے. دو ایسے راستوں پر جا رہی ہے, دو ایسے کام کرتی ہے یہ قوم جو جن دونوں کاموں میں آپس میں ٹکراؤ ہے, ملتے نہیں ہیں, جمع نہیں ہوتے یہ دونوں کام. کہا مجھے یہ بات اس کی دلچسپ لگی, میں نے پوچھا بتاؤ کون سا ٹکراؤ ہے ان کے کام میں, ان کی زندگیوں میں. اس نے کہا کہ ان کی زندگیوں میں یہ ٹکراؤ ہے کہ یہ ساری قوم, چونکہ اکثریت شیعہ ہے وہاں, ان کی لبوں پر, ان کی زبان پر فقط نام حسین ابن علی ہے. ہر کام میں حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں, پانی پئیں حسین کا نام لیتے ہیں, کھانا کھائیں حسین کا نام لیتے ہیں, سفر کریں حسین کا نام لیتے ہیں, بس سے اتریں حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں. ہر کام میں, ابھی بھی آپ جائیں ایران میں ایسے ہی ہے, ہر کام میں بسوں کے اوپر, گاڑیوں کے اوپر, ہر جگہ نام حسین ابن علی نظر آتا ہے. ایک طرف سے یہ قوم عاشق حسین ہے, اس کی لبوں سے نام حسین غائب نہیں ہوتا, سوتے جاگتے ہوئے حسین حسین کرتے ہیں, اور دوسری طرف سے یہی قوم 2500 سال سے یزیدیت کے سائے میں زندگی بسر کر رہی ہے. آمریت یزیدیت ہے, بادشاہت یزیدیت ہے, ملوکیت یزیدیت ہے. یہ 2500 سال سے آمریت کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہی تضاد ہے ان کے اندر کہ نام حسین لبوں پر ہے لیکن سایہ یزیدیت کا ہے ان کے اوپر. یزیدیت کے خیمے کے نیچے حسینیت برپا کی ہوئی ہے, یزیدیت کے سائے میں عزاداری حسین کر رہے ہوتے ہیں. یہ تضاد ہے. کہا میں یہ جملہ سن کے چلا گیا, دیکھا واقعا اس قوم کے اندر تضاد ہے. جو نظام ان کے اوپر مسلط ہے وہ یزیدی ہے, لبوں پر نام حسین ہے, عزائے حسین کرتے ہیں, سوگ حسین مناتے ہیں, مجلس حسین کرتے ہیں, لیکن سایہ یزیدیت میں سب کچھ کر رہے ہیں. یہ تضاد ہے, یہ ٹکراؤ ہے. کہا میں جا کر حیران ہوا کہ 2500 سال سے حکومت اس تضاد میں ہے, کیا کسی کو یہ تضاد نظر نہیں آیا؟ ایک پاکستانی فوجی کو یہ تضاد نظر میں آ گیا. وہاں کوئی نہیں تھا یہ تضاد جس کو نظر آئے. وہاں کوئی ایسا متدین, کوئی ایسا عزادار, کوئی ایسا عالم, کوئی مجتہد, کوئی فقی نہیں ہے جس کو یہ تضاد نظر آئے. کہا میں ابھی پہنچا ہی تھا, مجھے خبر مل گئی کہ ایک فقی اس امت کے اندر پیدا ہوا, اور اس نے پیدا ہو کر اٹھ کر اس قوم کو خطاب کر کے کہا اے قوم تیرے اندر تضاد ہے, یا لب سے نام حسین مٹا دے یا سروں سے سایہ یزید مٹا دے. یا لبوں سے نام حسین مٹا دو یا سروں سے سایہ یزید مٹا دو. امت نے بھی پیغام سمجھ لیا, سمجھ گئی وہ امت کہ یہ نمازیں, یہ عزاداریاں, یہ مدرسے, یہ درس, یہ باس, یہ سب کچھ, یہ زیارتیں سایہ یزیدیت میں انجام دے رہے ہیں. کہا اپنے رہبر کو جواب دیا کہ ہم نام حسین تو لبوں سے نہیں مٹا سکتے, نام حسین دلوں سے نہیں مٹا سکتے, نام حسین اپنی زندگیوں سے نہیں مٹا سکتے, ہم سایہ یزید مٹا دیں گے. سایہ یزید مٹانے کے لیے اگرچہ ہمیں اس کے لیے لاکھوں کی قربانیاں ہی کیوں نہ دینا پڑے. اس رہبر نے آ کر ان کو راستہ بتایا, ان عزاداروں کا راستہ بتایا. وہ عزادار جو سائے یزید میں عزاداری کر رہے تھے، امام نے ان کو راستہ بتایا، یہ نہیں ہے حسینیت جو تم آج کر رہے ہو، اس رہبر نے راستہ بتایا، آج جاؤ انہی عزاداروں کو جا کر دیکھو، ہر شہر کے اندر ہزاروں کی تعداد میں گلزار شہداء بنے ہوئے ہیں، وہ جوان، وہ سجیلے جوان، وہ بانکے جوان ایک رہبر کی ہدایت پر خاک کے نیچے جا کر سو گئے، کس لیے سو گئے؟ کہ سایہ یزیدیت برداشت نہیں کرنا، راہ حسینیت سکھایا ہوں. وہ بھی دین تھا، یہ بھی دین ہے. غیبت ولی کے زمانے میں اور فقد نبی کے زمانے میں، جب نبی بھی نہ ہو ولی بھی ہمارے اندر نہ ہو، ہم کس مذہب پر جائیں؟ اسی زمانے میں سامری پیدا ہوتے ہیں، یا سامریوں کے مذہب پر ہو گئے یا نبی کے مذہب پر ہو گئے. صرف یہ غور کرنا ہے، پیمانہ ہو ہمارے پاس، ہم کس کے دین پر ہیں؟ سامریوں کے دین پر ہیں یا نبی کے دین پر ہیں؟ اس لیے امام آئے، امام خمینی نے آ کر کیا بتایا کہ اسلام کھو چکا ہے، اسلام گم ہو چکا ہے. کہاں گم ہو گیا؟ ان مدرسوں کے اندر سے گم ہو گیا، ان حوضوں میں گم ہو گیا، ان مسجدوں میں گم ہو گیا، ان امام بارگاہوں میں گم ہو گیا، ان درس و باس و کتابوں میں گم ہو گیا. اسلام کو ڈھونڈو، اسلام کو تلاش کرو. کون سا اسلام؟ اسلام ناب، اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اس اسلام کی طرف آؤ، اسلام حقیقی کی طرف آؤ. تم عزیزان، اسلام حقیقی نجات دہندہ ہے، کشتی نجات ہے. وہ اسلام جو کربلا میں حسین ابن علی نے بچایا تھا، حسینی اسلام، کربلائی اسلام، عاشورائی اسلام. امام خمینی یہ فرماتے تھے، ما حرج داری ما سید الشہداء داری، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ حسین کے صدقے میں، ہم نے حسین ابن علی سے سیکھا ہے سب کچھ. حسین ابن علی نے، دوسروں نے بھی لیا ہوا تھا دین، کن سے لیا ہوا تھا؟ خطیبوں سے لیا ہوا تھا، سرکاری خطیبوں سے لیا ہوا تھا. سرکاری خطیبوں نے کیا بتایا ہوا تھا؟ سرکاری خطیبوں نے وہاں بتایا ہوا تھا، یہ شاہ شیعہ ہے، یہ شہنشاہ شیعہ ہے. بلکہ امام خمینی کو بدنام کرنے کے لیے خطیبوں نے ایک پورا پروپوگنڈا کیا کہ یہ مولانا، یہ مولوی ایک ہی شیعہ شاہ ہے پوری دنیا کے اندر، اس کو حکومت کرنے نہیں دیتا. یہ امام کے خلاف پروپوگنڈا کیا کہ ایک ہی شیعہ شاہ ہے، چونکہ باقی شیعہ کوئی بھی نہیں ہے پوری دنیا میں، کوئی شہنشاہ شیعہ نہیں ہے، ایک شہنشاہ شیعہ ہے. ان خطیبوں نے، جن کو شاہ تنخواہیں دیتا تھا، اگر یزید کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں 9000 خطیب تھے، آج کے زمانے میں 9,00,000 خطیب ہیں. یہ 9,00,000 خطیب امت کو کیا سکھا رہے ہیں؟ امت کو یہی سکھا رہے ہیں کہ یہ شاہ شیعہ ہے. امام نے آ کر کیا بتایا کہ یہ شاہ شیعہ نہیں ہے، یہ شاہ تشیعوں کے ماتھے پہ ننگ ہے، یہ تشیعوں کے چہرے پہ ننگ ہے. وہ دین جو رسول اللہ نے بتایا تھا اس کو سمجھو، جو کربلا میں بچایا گیا دین اس کو سمجھو. اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں نے جو دین سیکھا وہ کربلا سے سیکھا، وہ حسین ابن علی سے سیکھا. حسین ابن علی کو آیا نمازیں پڑھنے نہیں دے رہے تھے، امام کو مشورے دیے گئے امام علیہ السلام کو مکہ میں کہ ہم آپ کا سمجھوتا کرا دیتے ہیں دمشق والوں کے ساتھ، مذاکرات کروا کے بات طے کروا دیتے ہیں، آپ اپنی نمازیں پڑھیں، حج کریں خاموشی سے، آپ یزید کو نہ چھیڑے، وہ آپ کو نہیں چھیڑے گا. کچھ لوگوں نے اور بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی، ان کو نہ یزید نے چھیڑا نہ انہوں نے یزید کو چھیڑا، کہا اگر آپ یزید کو نہ چھیڑیں یزید بھی آپ کو نہیں چھیڑے گا. امام علیہ السلام نے ان کی باتیں سن کر، وہ بڑے بڑے لوگ تھے، معمولی لوگ نہیں تھے، بڑی جید شخصیات، صحابہ و صحابہ کی اولاد، ان کی باتیں سن کر امام نے فرمایا افن لہذا الکلام، تف ہو تمہاری ان باتوں پر، تف ہو تمہاری باتوں پر، جو مجھے کون سا دین سکھا رہے ہو؟ مجھے میرے نانا نے کون سا دین بتایا؟ میں کس دین کا وارث ہوں؟ میں کس دین کا امام ہوں؟ تم کس دین کی بات کر رہے ہو؟ میں وارث ابراہیم ہوں. عزیزان، ابراہیم نے بتوں کو چھیڑا یا بتوں نے ابراہیم کو چھیڑا تھا؟ بتوں نے ابراہیم کو نہیں چھیڑا تھا، بت تو ابراہیم کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے، ابراہیم نے بتوں کو چھیڑا تھا۔ وارث ابراہیم کربلا میں آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ یزید مجھے چھیڑے یا نہ چھیڑے، مجھے امام بنایا ہی جائے یزیدیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ امامت کا مطلب ہی یہی، مجھے امام ہی اس لیے بنایا گیا کہ یزید ختم کروں۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں نا ممبروں سے عجیب و غریب شعروں میں اور تقریروں میں، خیالی خیالی جو مضمون باندھتے ہیں، خیالی کربلا اور خیالی حسین ہمیں بتاتے ہیں، حسین لاچار، لاچار حسینہ کہتے ہیں، مجبور حسینہ، لاچار حسینہ۔ حسین لاچار ہے؟ حسین مجبور ہے؟ نہ، حسین لاچار نہیں، حسین مجبور نہیں، حسین آزاد ہے، حسین مختار ہے، حسین لاچار نہیں، حسین چارہ ساز ہے، حسین چارہ گر ہے، دین کو چارہ دینے والا، امتوں کو چارہ دکھانے والا، امتوں کو رائے حل بتانے والا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا حسین سفینہ نجات ہے، سفینہ نجات ہے۔ دین بھی بچے گا حسین ابن علی کے ذریعے، مسلمان بھی بچے گا حسین ابن علی کے ذریعے، سفینہ نجات ہے۔ ہمیں کچھ اور تصویر بتائی جاتی ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ حسین کو گھیر کے مدینے سے اٹھایا، چین سے زندگی بسر کر رہے تھے، چین اور سکون چھین لیا اور رہنے نہیں دیا، ٹکنے نہیں دیا، سونے نہیں دیا، اور اٹھا کے گھیر کے کربلا میں لا کر مار دیا۔ الٹی سمجھے ہو کربلا، کربلا اس چیز کا نام نہیں، کربلا یہ نہیں ہے کہ بنو امیہ نے چین سے سوئے ہوئے حسین کو اٹھا کر کربلا میں لا کر مار دیا، نہ نہ یہ نہیں ہے کربلا، بلکہ کیا ہے کربلا؟ کربلا یہ ہے کہ حسین نے چین سے تخت نشین بنو امیہ کی یزیدیت کو دمشق سے لا کر کربلا میں گھیر کے مار دیا۔ کس نے کس کا چین برباد کیا؟ حسین تو چین پسند و آرام پسند شخصیت کا نام نہیں، وہ چین و سکون سے حکومت کرنا چاہ رہے تھے، حسین ان کی آنکھوں میں کانٹا بنا ہوا تھا، حسین انہیں چین سے حکومت کرنے نہیں دے رہے تھے۔ دین سیکھنا ہے حسین ابن علی سے سیکھیں، کربلا سے سیکھیں، کربلا سے سیکھیں۔ سب سے مشکل کام حسین کو امام بنانا ہے، سب سے دشوار کام حسین کو امام بنانا ہے۔ دنیا کے سارے اماموں میں سب سے دشوار راستہ حسین کا راستہ ہے۔ حسین کو امام بنانا بہت سخت ہے، حسین کے ساتھ چلنا بہت سخت ہے۔ حسین جن وادیوں میں لے جاتے ہیں وہ بہت دشوار وادیاں ہیں۔ حسین پسند نہیں کرتے کہ غیر ذمہ دار حسین کو کفن دے، کتنا ہی بڑا حاجی کیوں نہ ہو۔ حسین پسند نہیں کرتے غیر ذمہ دار حسین کے جنازے میں شریک ہو، کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا نمازی کیوں نہ ہو۔ حسین کے بچے یتیم ہو کر کوفہ جا پہنچے، ایک شخص نے رحم کھا کر دیکھا یہ بچے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، کھجوریں نکال کے تقسیم کی، بچوں کے ہاتھ میں دی۔ حسین کی بہن علی کی غیور بیٹی آئی، اس کے ہاتھ سے کھجوریں لے کر اس کے منہ پہ مار کر کیا فرمایا؟ تو ہم پہ رحم کھاتا ہے، تو ان بچوں پہ رحم کھاتا ہے، تو اس خالی پیٹ پہ رحم کھاتا ہے، تجھے اپنے بھرے ہوئے پیٹ پہ شرم آنی چاہیے۔ تو ہم پہ رحم کھاتا ہے کب بدبختو، ہم تم پہ رحم کھانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، ہمیں تم پہ رحم آیا ہے، تم جو تمہاری دنیا بھی ویران، تمہاری آخرت بھی ویران، ہم نے تم پہ رحم کھایا ہے۔
اپنے تم پر رحم کو یار.
ہمیں صدقے کی کھجوریں مت دو, تمہاری دنیا تمہاری آخرت ہمارے رہنے منت ہے. ہر نسل کے لیے یہ سوال ہے عزیزان, آج ہم کس دین پہ کھڑے ہوئے ہیں, آج کس دین میں ہے؟ زمانہ فقد نبی و زمانہ غیبت ولی ہے. سوال ولی خدا بھی پوچھ رہا ہے, نبی خدا بھی پوچھ رہا ہے, اور خود خدا بھی پوچھ رہا ہے. افا ان ماتا او قتلا انقلب تم علی اعقابکم. آج کس دین پر ہو تم؟ جب میرا نبی بھی نہیں ہے تمہارے اندر, جب میرا ولی بھی نہیں ہے تمہارے اندر, تم کس دین پر کھڑے ہوئے ہو؟ جس قوم کے پاس جواب ہے کہ ہم نبی کے دین پر کھڑے ہوئے ہیں. نبی کا دین کون سا دین ہے عزیزان؟ مشکل یہ ہوئی نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی وہ حالات پیدا ہوئے جو نہیں ہونا چاہیے تھے. حدیث منزلت آپ نے سنی ہوئی ہے, حدیث منزلت رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تیرا میرا وہی رابطہ ہے, تیرا میری وہی حیثیت ہے جو ہارون و موسیٰ کی تھی. عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے ممبروں سے کہ اس سے مقصود برادری بتانا اور جانشینی بتانا تھا. یعنی جس طرح موسیٰ ہارون کے بھائی تھے وہ ہارون موسیٰ کے بھائی تھے, اس طرح تو میرا بھائی ہے, اور جس طرح ہارون موسیٰ کے جانشین تھے تو میرا جانشین ہے. نہ یہ بھی ہے, لیکن بات ذرا آگے کی ہے. بلکہ رسول اللہ کیا فرمانا چاہتے تھے کہ اے علی قرآن میں جس طرح لکھا ہے کہ جب موسیٰ چند دن کے لیے 30 راتوں کے لیے گئے جو بڑھا کر 40 ہو گئیں, 40 دنوں کے لیے پردہ غیبت میں گئے, پردہ غیبت میں ہارون کو اپنا وصی بنا کر گئے, جب واپس آئے تو امت سامری کے پیچھے تھی, وصی تنہا کھڑا ہوا تھا. اے علی تیار ہو جائیں, آپ بھی تیار ہو جائیں, جس دن میں نہیں ہوں گا امت تجھے چھوڑ جائے گی, اس تنہائی کے دن کے لیے تیار ہو جائیں. اے علی تو ہارون کی طرح تنہا ہوگا. عزیزان یہ تنہائی ولایت کی, آج تک ولایت کی تنہائی ختم نہیں ہوئی, ولایت کی تنہائی ختم نہیں ہوئی. رسول اللہ جس دن ولایت کا اعلان فرما رہے تھے ساتھ ساتھ ڈر بھی رہے تھے. یہ مضمون آپ نے سنا ہوا ہے کہ رسول اللہ گویا ایک کھٹکا سا تھا رسول اللہ کے دل میں, کیونکہ خداوند تعالیٰ نے بار بار فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک, جو بتایا گیا اس کو پہنچا دے, آپ جو نازل ہوا اس کو پہنچا دے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اے رسول اگر یہ پیغام نہ پہنچا, یعنی کچھ تھی کوئی کھٹکا تھا کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچا, پھر اس کے بعد پھر فرمایا واللہ یاسمک من الناس, ڈر مت خدا بچائے گا تجھے. یہ تین تعبیریں یہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ کے دل میں کوئی کھٹکا تھا اعلان ولایت کا. وہ کھٹکا جان کا نہیں تھا کہ میں اعلان ولایت کروں گا مجھے جان سے مار دیں گے, یہ کھٹکا نہیں تھا. بلکہ کس چیز کا کھٹکا تھا؟ کھٹکا یہ تھا کہ اے پروردگار تیرا حکم ہے میں نظام ولایت کا اعلان کروں, نظام ولایت کا اعلان کروں. اگر انہیں نظام ولایت سمجھ میں نہ آیا اور یہ نظام ولایت کو محبت کے معنی میں سمجھ بیٹھے, دوستی کے معنی میں سمجھ بیٹھے, اور صرف واہ واہ کر کے یہاں سے اٹھ کے چلے گئے, تو پھر کیا ہوگا؟ بخن بخن کی نا انہوں نے, بخن بخن کا معنی مبارک نہیں ہے, یہ غلط ترجمہ ہے. بخن کا معنی عربی زبان میں مبارک نہیں ہے, چونکہ مبارک خود عربی لفظ ہے. عرب بھی کسی کو مبارک دینا چاہے تو کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ. عرب یہ عربی لفظ ہے, مبارک خود عربی لفظ ہے. بارک اللہ یعنی اللہ برکت دے, ہم بھی کہتے ہیں نا مبارک ہو, مبارک ہو یعنی اس میں برکت ہو, یہ دعا ہے, یہ عربی دعا ہے. اب عربی کا ترجمہ عربی میں تو نہیں کرتے وہ کہ مبارک کہنے کے لیے بخن بخن کہیں. بخن بخن کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ, کوئی ڈکشنری لغت کی اٹھا کے دیکھ لیں, بخن بخن کا مطلب ہوتا ہے واہ واہ. ہر زبان میں داد دینے کا ایک لفظ ہوتا ہے, اردو پنجابی سرائکی میں واہ واہ ہے, فارسی میں باہ باہ ہے. فارسی والے اگر کسی کو داد دینا چاہے تو کیا کہتے ہیں؟ باہ باہ. اور عرب اگر کسی کو داد دینا چاہے تو کیا کہتے ہیں؟ بخن بخن. رسول اللہ کو بس یہی کھٹکا تھا کہ اے پروردگار میں تیرا بنایا ہوا نظام پیش کروں گا، اور یہ اگر اس نظام کو نہ سمجھ پائے، اور انہوں نے اس وقت ایک چٹکلا سمجھ کر اس کو واہ واہ پہ ترخا دیا، پھر کیا ہوگا؟ اور مشکل یہی ہوئی، یہی ہوا. 1400 سال سے ولایت کے تذکرے کو صرف واہ واہ کا جواب ملتا ہے، صرف واہ واہ. واہ کے علاوہ کوئی اور بات؟ اس لیے نظام ولایت متروک رہا. ولایت ہو گیا نقطۂ مجلسی، مجلس میں صرف داد لینے کے لیے. رسول اللہ نے مجلس نہیں پڑی وہاں پر، اس لیے نقطہ نہیں مارا تھا کہ واہ واہ کرو. رسول اللہ نے اس لیے نظام ولایت پیش کیا تھا کہ اس کے اوپر عمارت دین بناؤ اپنی، اس کے مطابق زندگی بسر کرو. یہ دین رسول ہے. آج ولایت صرف ہمارا تذکرہ رہ گیا، صرف واہ واہ کے لیے رہ گئے. ولایت نظام دین ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، پانچویں چیز ولایت ہے. وَمَا نُودِيَ إِلَى شَيْءٍ مِثْلُ مَا نُودِيَ إِلَى الْوِلَايَةِ. جتنی ولایت کی تاکید ہے اتنی کسی اور کی تاکید نہیں کی گئی. ولایت نظام ہے عزیزان. آج فقد نبی کے زمانے میں، کہ نبی نہیں ہے ہمارے اندر، ولی بھی نہیں ہے ہمارے اندر، غائب ہیں. جب نبی بھی نہ ہو، ولی بھی نہ ہو ہمارے اندر، امت کے لیے خطرہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس دن تمہارا کیا بنے گا، کس کے پیچھے جاؤ گے؟ آیا زمانہ جاہلیت میں لوٹ کر چلے جاؤ گے یا نبی کے دین پر رہو گے؟ عزیزان وقت نہیں، میں ختم کرتا ہوں مجلس کو یہاں پر. مضمون تکمیل نہیں ہو سکا، اشارہ فقط ایک نقطے کا کر کے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ نبی آتے ہیں اور امتوں کا ہاتھ تھام کے اور ان کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی ہماری نظروں میں صرف انبیاء اور ائمہ کا کام لوگوں کو جنت پہنچانا ہے، کسی طرح جنت پہنچا دیں. اب جنت پہنچانے کے بھی طریقے خود بنائے ہوئے ہیں. کس طرح سے؟ وہ ایک مولانا نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، یہ حقیقی واقعہ لطیفہ نہیں ہے، لطیفہ نما ہے لیکن لطیفہ نہیں ہے. جمعہ کا خطبہ رہے تھے، شفاعت بیان کر رہے تھے کہ آخرت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، معاذ اللہ. وہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے کہ محشر ہوگا اور خدا معاذ اللہ تخت پہ بڑا جمان ہوگا، اعلی یعذ باللہ، اور لمبی لمبی لائنیں لگی ہوں گی ہر امت کی، ہر امت کے گناہکار کھڑے ہوں گے، اور اس لائن کے جو اچھے لوگ ہیں صالحین وہ تو جنت جا چکے ہوں گے، گناہکاروں کی بخشش کا مسئلہ بنا ہوا ہوگا، کیس پھنسا ہوگا اس وقت. اور ہر نبی اپنی امت کے گناہکار بخشوانے کے لیے لے کر آئیں گے، اور لمبی لائنیں ہوں گی. بنی اسرائیل کی لمبی لائن ہوگی، دوسروں کی لمبی لمبی لائنیں ہوں گی، حضرت نوح کی، ابراہیم کی، سب سے لمبی لائن جو ہے وہ رسول اللہ کے قوم کے مجرموں کی ہوگی، کیونکہ یہ عدد میں بھی زیادہ ہیں، ان کی لائن سب سے لمبی ہوگی. اور ایک گہما گہمی، چونکہ مجرمین ہوں گے سارے، گناہکار آرام سے تو نہیں کھڑے ہوتے لائن میں، ڈسپلن نہیں ہوتا ان میں، لہٰذا وہ شرارتیں کر رہے ہوں گے، افراتفری ہوگی. اور یہ ایک بیان کر رہے تھے ممبر سے، شفاعت بیان کر رہے تھے. کہا کہ انبیاء کا کام صرف جنت پہنچانا ہے، کس طرح پہنچائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لائن جو بنی اسرائیل کی لائن ہوگی اس میں کوئی کھلبلی مچ جائے گی. بنی اسرائیل زیادہ شرارتی ہیں، خصوصاً ان کے مجرمین، وہ صالحین اتنے ان کے شرارتی تھے تو مجرمین کیا ہوں گے ان کے، وہ حواریون نے یہ کیا، باقی کیا تھے. کہا بنی اسرائیل کی لائن میں کھلبلی مچے گی، بھگدڑ مچے گی، اور معاذ اللہ خدا کی توجہ ادھر بنی اسرائیل کی طرف ہو جائے گی، تو ادھر سے رسول اللہ اپنی قوم کے مجرموں کے جلدی جلدی جنت میں چلے جاؤ، خدا ادھر دیکھ. یہ شفاعت بیان کر رہے تھے. ہم نے یہ سمجھا کہ انبیاء صرف اس لیے ہیں کہ کسی طرح کسی دروازے سے بس جنت کے اندر چلے جائیں، پھر انبیاء کہیں گے اب میں خوش ہوں، میری امت کا کوئی بندہ باہر نہیں. ہم نے انبیاء کو صرف یہ سمجھا. انبیاء انسان کو جنت پہنچانے نہیں آئے، انبیاء انسان کو مقام انسانیت تک پہنچانے آئے. انسان کو مقام خلافت و مقام نیابت الہی تک پہنچانے آئے ہیں. انبیاء انسان کو مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، نہ صرف جنت پہنچانے کے لیے. جنت ایک رہائش ہے، ٹھکانہ ہے آخرت کا. مقصد خلقت تک پہنچانے آئے ہیں انبیاء. انبیاء نے راستہ آغاز کیا ہے، اور جو راستے انبیاء شروع کریں ان راستوں کی تکمیل امتوں کا کام ہے. انبیاء صرف راستے کھولنے والے ہیں، انبیاء صرف راستے آغاز کرنے والے ہیں، ان راستوں کو طے کرنا امتوں کا کام ہے. امت کی ہر نسل نے وہ راستہ جو اس کے نبی نے شروع کیا اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے. عزیزان، آج ہمارا وظیفہ اس راستے کو تکمیل تک پہنچانا ہے جو نبی نے شروع کیا تھا، نبی نے آغاز کیا تھا. البتہ اس کی انتہا، اس کی تکمیل کامل ولی کے ظہور سے ہوگی، لیکن اس دوران امت کا جو فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ اس نبی کے راستے کو تکمیل کرے، جاری رکھے، سامریوں کے شر سے محفوظ رہیں، آگاہ رہیں، سامری نے اغوا نہ کریں. امت کو بیدار کرنے کے لیے، یہی بتانے کے لیے کہ اے امت، جو دین نبی نے بتایا تھا وہ کوئی اور ہے، اور جو دین تم نے اپنا لیا ہے یہ اور ہے. اس کے لیے سید الشہداء کو بہت قربانیاں دینا پڑی، بہت قربانیاں دینا پڑی. چونکہ یہ مجلس بنت حسین سے منسوب ہے، اگرچہ روز شہادت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ہے، یہ بیٹی سید الشہداء کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، بہت لاڈلی بیٹی تھی. البتہ وہ نام اس مخدرہ کا جو برے صغیر میں پاکستان ہندوستان میں مشہور ہو گیا، سکینہ ہے، لیکن روایات میں، تاریخوں میں ان کا نام رقیہ ہے. یہ 3 سال کی بچی امام علیہ السلام کی، جن کا روضہ اقدس دمشق میں ہے، شام میں ہے، اور مومنین زیارت کرتے، اور خدا سب کو انشاءاللہ نصیب فرمائے. اس بی بی کا نام رقیہ ہے، لیکن یہاں سکینہ کے نام سے مشہور ہے. یہ بیٹی سید الشہداء کو بہت پیاری تھی، بہت پیاری تھی. سید الشہداء جب روز عاشور مقتل میں گئے، جو سخت منزلیں سید الشہداء کو عبور کرنا پڑی، ان میں سے ایک یہی منزل تھی جو بیٹی کی تھی. امام جب ذوالجناح پہ سوار ہوئے، سوار ہو کر ذوالجناح کو ایڑ لگائی مقتل کی طرف، گھوڑے نے قدم نہیں اٹھایا. راویوں نے لکھا ہے کہ امام نے ذوالجناح کو خطاب کر کے فرمایا، تو بڑا با وفا حیوان ہے، تو صبح سے میرے ساتھ مقتل میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہے، بس آخری دفعہ حسین کو مقتل لے جا، میں واپس نہیں ہوں. اس کلام کے باوجود، اس کلام کے باوجود گھوڑا قدم نہیں اٹھاتا. سید الشہداء نے جو گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا، ایسا قیامت کا منظر تھا، امام سے زین چھوٹ گئی. سید الشہداء زین سے زمین پر آ گئے، وہ منظر جو خدا کسی باپ کو نہ دکھائے. وہ منظر کیا تھا عزیزوں؟ حسین کی یہی پیاری بیٹی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر فریادیں کر رہی تھی، میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جانا، میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو گیا واپس نہیں آیا، بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے. سید الشہداء گھوڑے سے اترے، بچی کو گھوڑے کی ٹانگوں سے جدا کیا، اپنے سینے سے لگایا، بچی کا ماتھا چوما اور فرمایا، میری بیٹی تو اتنی دکھیا بیعت نہ کر، اگر تو ایسے ہی روتی رہی میں مقتل میں نہیں جا سکوں گا، میری بیٹی ماں زہرا منتظر ہے، بابا علی منتظر ہے، نانا رسول منتظر ہے، میری بیٹی تیرے رونے کے یہ مقام نہیں ہے، تجھے اس سے سخت مقامات پہ رونا ہے، تجھے بازاروں میں رونا ہے، تجھے درباروں میں رونا ہے۔ پھر وہ جگہ آ گئی جہاں پر سید الشہداء نے فرمایا تھا، بیٹی تجھے بازاروں میں رونا ہے، تجھے درباروں میں رونا ہے۔ شام کے دربار میں، شام کے دربار میں جب سید الشہداء کا سر لایا گیا، سید ساجدین بچے کے قریب کھڑے ہوئے۔ سید ساجدین کو معلوم تھا کہ جب یہ بی بی بابا کا سر دیکھ لے گی، اس بی بی سے رہا نہیں جائے گا، نہ جانے دربار کی منزل کیسے طے کی۔ دربار میں حاضری کے بعد زندان کا حکم مل گیا، زندان میں لے گئے۔ صبح و شام کھڑی ہوئی آسمان کو دیکھتی ہے، بھیا سجاد سے پوچھتی ہے، پرندوں کو دیکھتی ہے، صبح جاتے ہیں شام کو لوٹ کر آتے ہیں، بھیا سجاد سے پوچھتی ہے، بھیا یہ پرندے کدھر جاتے ہیں، یہ پرندے کدھر لوٹ کر آتے ہیں؟ سجاد فرماتے ہیں، میری بہنا پرندوں کو نہ دیکھا کر۔ پوچھتی ہے، بھیا بتاؤ پرندے کدھر جاتے ہیں، کہاں سے لوٹتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، یہ صبح گھونسلوں سے نکل کر، اپنے گھروں سے نکل کر غذا کی تلاش میں جاتے ہیں، شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ بڑی حسرت سے بھیا تو دیکھ کر کہتی ہے، بھیا وہ دن آئے گا کہ جب ہم بھی شام کے زندان سے آزاد ہو کر اپنے شہر مدینہ میں جائیں گے۔ سجاد بی بی کو اٹھا کے گلے لگاتے ہیں، بی بی کو اٹھا کے گلے لگاتے ہیں۔ اور پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب سکینہ روتی ہے، فریادیں کرتی ہے، جب آنکھ بند ہوتی ہے، بابا بابا کر کے بیدار ہو جاتی ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب ساجد ساجدین سے کہتی ہیں، بیٹا سجاد، اگر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بی بی کو بابا کا سر دکھا دیا جائے، شاید سکینہ کو نیند آ جائے۔ سید ساجدین نے ان لعینوں سے چاہا، لعینوں، اس بی بی کو بابا کے بغیر نیند نہیں آتی، اگر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بی بی کو سر دے دو۔ وہ سر آ گیا، سکینہ نے سر گود میں رکھا، گود میں رکھ کر بابا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی محاسن پہ ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی ٹوٹے ہوئے دانتوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی زخمی لبوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے۔ بس ایک دفعہ آواز آئی، بابا، پھر اس کے بعد بی بی کی آواز نہیں آئی۔ بی بیوں نے سمجھا سکینہ کو نیند آ گئی۔ سید سجاد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجرکم ربکم، شام کی قید ختم ہو گئی، شام کی قید گزار کے بیبیاں کربلا آ گئی۔ بیبیاں کربلا آ کر سید ساجدین بابا کی قبر سے لپٹ کر فریاد کرتے ہیں، رو کر کیا فرماتے ہیں، بابا سجاد کو معاف کر دے، میں ایک امانت لے گیا تھا، وہ امانت زندان شام میں چھوڑ آیا، بابا تیری پیاری زندان میں مر گئی۔